بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید، میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، حدیث کو کیسے سمجھا جانا چاہیے، اس موضوع پر ہم اس سلسلہ گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پچھلی دو اقساط میں ہم نے حدیث کے رد و قبول کے اوپر بہت تفصیلی بحث کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم کیسے حدیث کی اتھینٹیسٹی کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بحث فہم حدیث کے دائرے میں داخل ہو گئی تھی۔ فہم حدیث کے دائرے میں ہم نے پہلا نقطہ کہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ عربیت کا ایک اچھا ذوق ہونا چاہیے حدیث کے فہم اور حدیث پر تدبر کرتے ہوئے۔ اسی بحث کو آج ہم آگے بڑھائیں گے اور غامدی صاحب سے جانیں گے کہ وہ دیگر کون سے اصول ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میزان میں اس ضمن میں بیان کیے ہیں۔ حزب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حدیث پر غور و فکر کے وہ جو اصول ضابطے آپ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، اس پر ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سے جان رہے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب میں ایک فہم حدیث کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو سمجھا جائے گا۔ ہم جب عام طور پہ اپنے معاشرے میں اپنے دینی مذہبی لٹریچر کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس سے ایک مختلف بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے گا، اور لوگ بالعموم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ صرف ایک کتاب ہی بھیج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو اس کی شرح و وضاحت کرتا ہے، وہی سمجھاتا ہے۔ قرآن نے خود بھی کہا ہے رسول اللہ کو کہ تبین للناس، کہ آپ ہی اس کو واضح کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اصول ہے، اس اصول کو لکھنے کی وجہ کیسے پیدا ہوئی، اور یہ جو لوگ عام طور پہ اشکالات کرتے ہیں کہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ ساری بات چند در چند غلط فہمیوں کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، واضح عربی زبان میں، اس میں کوئی کج پیش نہیں ہے، اس میں حرف پیچا پیچ کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، وہ فلسفے کی کتابوں کی طرح کسی پیچیدگی کے ساتھ بات نہیں کرتا۔
ٹھیک،
اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نہایت واضح طریقے پر فطرت کے مسلمہ اصولوں کو سامنے رکھ کر علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں اپنی بات پیش کرتا ہے، اور بات پیش کرنے کے لیے جو زبان استعمال کرتا ہے وہ زبان ایسی صاف، ایسی سادہ، ایسی پرتاثیر ہوتی ہے کہ اس کو عامی بھی سمجھ سکتا ہے اور عارف بھی سمجھ سکتا ہے۔
ٹھیک،
اس میں شبہ نہیں کہ قرآن مجید میں دونوں پہلو ہیں، یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو وہ بنیادی ہدایت پیش کرتا ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کے لیے لائے عمل مرتب کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ لیکن دوسری جانب یا دوسری جہت سے یہ چیز بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ان لوگوں نے بھی پڑھنا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو زندگی کا مسئلہ بنانا ہے، جن کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ چیزوں کے اندر اترتے ہیں، ان کے اندر اتر کر اس کے غوامس تک پہنچتے ہیں، کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کے تمام اطراف کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں تدبر کے بھی بے شمار مواقع ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی مقام کو دیکھتے ہیں، جب آپ اسے کھولتے ہیں، جب آپ اس کے اندر اترتے ہیں، تو حیرت انگیز طریقے سے بعض نئے پہلو آپ کو معلوم ہوتے ہیں کہ واضح ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کیا تو صرف قرآن ہی پیش نہیں کیا، اس کے ساتھ آپ نے اس سنت کو جاری کیا جس کا حکم خود قرآن نے دیا تھا۔ یہ کہا تھا کہ ملت ابراہیم کی جو ہدایت آپ کو ملی ہے، یا پیغمبروں کا جو اسوہ آپ کے سامنے ہے، یا انہوں نے جو سنت قائم کی ہوئی ہے، آپ اس کی تجدید کریں، اس کی اصلاح کریں، اس میں ترمیم و اضافہ کریں۔ اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس سنت کا اجرا ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری کر دیتے ہیں، اس کے بعد بارہا قرآن مجید اس پر تبصرہ کرتا ہے یا اس کی حکمت واضح کرتا ہے۔ تو اس لیے یوں نہیں ہے کہ پیغمبر کا کام صرف یہ ہے کہ قرآن ایک بات بیان کرے تو وہ اس کی تشریح کر دیں۔ اس غلط فہمی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوئی کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ قرآن مجید میں مثلا نماز کا حکم دیا گیا ہے، مثلا زکوٰۃ ادا کرنے کی تائید کی گئی ہے، تو اس کی تفصیلات وہاں بیان نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب وہ یہ سمجھے کہ یہ درحقیقت وہ مجمل الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی متعین نہیں تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مستحق ہمیں بتایا، یہ صورتحال اس طرح نہیں ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا. جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ پہلے سے اپنا ایک معلوم متعین مفہوم رکھتے ہیں, اسی وقت استعمال کیے جاتے ہیں. نہ صلات کا لفظ عربوں کے لیے اجنبی تھا, نہ زکوٰۃ کے لفظ سے وہ ناواقف تھے, نہ حج کیا ہے اور عمرہ کیا ہے اس کو وہ یہ کہا جائے کہ وہ نہیں جانتے تھے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ ان سب چیزوں سے واقف تھے, یہ جانتے تھے یہ کیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی کتاب نازل ہوئی تو ان کی زبان, ان کی اصطلاحات ہی کو سامنے رکھ کر کلام کیا گیا. اور قرآن مجید اسی لیے یہ کہتا ہے جگہ جگہ کہ یہ تو آپ کی زبان میں اترا ہے, قریش کو بھی کہتا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات بتاتا ہے. یہ جو سارا عمل ہو رہا ہے اس کے دوران میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کو, یعنی وہی نماز جو پڑھی جا رہی تھی, وہی روزہ جو رکھا جا رہا تھا, وہی حج جو کیا جا رہا تھا, اس کو امت میں جاری کر رہے ہیں. اس پر ہم بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں, اس وجہ سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کی کوئی مجمل تعبیر قرآن مجید میں ہے ہی نہیں. یعنی قرآن مجید کو اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑی ہے. البتہ یہ بالکل درست ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر بعض غوامض ایسے ہوتے ہیں جن تک عام آدمی کی نگاہ نہیں پہنچتی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو واضح فرمایا ہے, اور بعد کے زمانوں میں ہمارے اہل علم بھی جب تفسیر لکھتے ہیں, جب شرح کرتے ہیں, تو یہی خدمت انجام دیتے ہیں. لیکن اس میں سہولت کیا ہوتی ہے؟ سہولت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت قرآن کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو چونکہ قرآن اصل ہے اور جو بات کہی جائے گی وہ شرح کی حیثیت سے کہی جائے گی, تو اب الفاظ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ شرح قابل قبول ہے یا نہیں. یعنی یہاں پر بھی صورتحال یوں نہیں ہوتی کہ ایک بات کہہ دی جائے تو وہ قرآن کی شرح مان لی جائے گی. نہیں, جب وہ بات سامنے آئے گی تو قرآن کے الفاظ, قرآن کا جملہ, قرآن کا نظم, قرآن کی تالیف وہی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شرح فی الواقع شرح ہے, یہ شرح کے حدود میں ہے, اس کو قابل قبول ہونا چاہیے یا قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں بھی فیصلہ کن حیثیت قرآن کے متنی کو حاصل ہو جاتی ہے. اب اسی کو دوسرے پہلو سے دیکھیے کہ جب ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئے گی, یعنی آپ کے اسوے کی کوئی چیز بیان کریں گے. اسوے میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے کوئی بات کسی موقع کے اوپر کسی خطبے میں ارشاد فرمائی ہے, کسی شخص کے سوال کا جواب دیا ہے, تو یہ سب باتیں کس چیز پر مبنی ہوں گی؟ یا یہ اس سنت کی وضاحت ہوں گی جو آپ نے جاری کی ہے, یا یہ قرآن مجید کی وضاحت ہوں گی. تو قرآن مجید وہ فریم فراہم کر دیتا ہے آپ کو کہ جس کی روشنی میں پھر آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں.
ٹھیک,
میں نے اپنی کتاب میں یہ بات جب کہی ہے تو اس کا مطلب یہ بتانا ہے کہ حدیث اس کی بہت زیادہ محتاج ہے کہ اسے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے. وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے.
ٹھیک,
قرآن مجید کے بارے میں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ اسے کسی نے روایت بالمعنی کے طریقے پر اپنا کوئی مدعا پہنا دیا ہے.
ٹھیک,
اس میں کسی تحریف کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اسی طرح ہم تک پہنچ گیا ہے. وہ جملے نہیں ہیں جو کسی نے سنے اور بیان کر دیے, وہ ٹوٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں, وہ باتوں کے ٹکڑے نہیں ہیں, وہ مختلف جگہوں سے لیے ہوئے واقعات نہیں ہیں, بلکہ ایک مربوط کلام ہے. یعنی اس کی ہر سورہ اپنا ایک مرکزی مضمون رکھتی ہے, اس کو سامنے رکھ کر وہ بات کرتا ہے, اس کا ایک سیاق سباق وجود میں آتا ہے. تو کسی کلام کو سمجھنے کے لیے جو تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ لفظ پر اعتماد ہو کہ یہ ہم تک درست پہنچ گیا, جملے کی تالیف کے بارے میں کوئی بحث نہ ہو, یہ جیسی تھی متکلم سے جیسے صادر ہوئی اسی طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اسی طرح سے نظم اور سیاق و سباق میں بھی کوئی تردد نہ ہو کہ بات کس موقع پر کہی گئی, کس ذیل میں کہی گئی, کہاں کہی گئی. یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہوتا ہے. تو جب یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہوتا ہے تو یہاں ہم ایک حتمی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. اس کی شرح میں آج کوئی شخص, کوئی آدمی کوئی بات کرے, کوئی پرانے زمانے کا آدمی بات کرے, کوئی محقق بات کرے, صحابہ کرام سے کوئی چیز ہمیں ملے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جائے, تو قرآن مجید کے الفاظ, قرآن مجید کا جملہ, قرآن مجید کی تالیف, قرآن مجید کا سیاق و سباق ہمارے پاس رہنما کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اپنے اصول میں کیا ہے, اپنے موادی میں کیا ہے, اپنے احاطے میں کیا ہے. اب اس کے بعد جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ہمیں لوگوں کی روایت ملتی ہے. یعنی وہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنی ہوئی بات ہے, آپ کا کوئی دیکھا ہوا عمل ہے, اس کو لوگ بیان کر رہے ہیں. دیکھنے والے کے اپنے تاثرات شامل ہو جاتے ہیں, سننے والے کا اپنا فہم شامل ہو جاتا ہے, وہ الفاظ کا پیرہن بھی خود اختیار کرتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ بات کو پورے سیاق و سباق میں روایت کرے, بعض وقت اس کا ایک ٹکڑا روایت کر دیتا ہے, جملے کا ایک حصہ اس کو پسند آتا ہے یا وہی ایک جملے کا حصہ اس کو یاد رہ گیا ہوتا ہے اس کو واضح کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو منتشر اقوال ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کو دیکھیں.
ٹھیک,
یعنی وہ کیا بات ہے, کس اصول پر کہی گئی ہے. تو قرآن کا تعلق چونکہ متن کا ہے اور یہ جو کچھ ہے اس کی شرح کے طور پر آئے گا, تو جب تک آپ متن کو سامنے نہیں رکھیں گے اور متن کو وہاں پر بھی جہاں سے بات کی جا رہی ہے, ان تمام مقامات پر بھی جہاں اسی موضوع پر کوئی اور بات کی گئی ہے, اور بحثیت مجموعی پورے قرآن کو سامنے نہیں رکھیں گے, تو آپ اس طرح کے منتشر اقوال کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں. اس لیے یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کے پورے ذخیرے کو دیکھنا چاہیے. اس سے آپ بہت سی ایسی چیزوں کو سمجھ جائیں گے جن پر لوگ بحثیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی توجیحات کرتے رہتے ہیں لیکن صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتے. قرآن مجید کی روشنی میں آپ جب اندر داخل ہوں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ بات کس طرح قابل قبول ہے, کس اصول پر مبنی ہے, وہ کون سی چیز تھی جس کی شرح کی گئی ہے, وہ کون سی چیز تھی جس کی فرع بیان ہوئی ہے, وہ کون سی چیز تھی جس کا یہ اجتہادی اطلاق ہے. یہ ریلیشن ہے قرآن و حدیث کا. اس ریلیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو لازماً قرآن ہی کی روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے.
ٹھیک, ہم سب بہت آپ نے تفصیل سے بات بیان کی. اس پر ایک جو عام اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ بات تو آپ کی درست معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں ہم تک پہنچائی ہیں, لیکن اگر کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک پہنچ گئی اور وہ قرآن کی کسی آیت کی شرح وضاحت کر رہی ہے, تو اب اس بحث میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ, جملے کی ساخت, سیاق کلام, کلام کا جو نظم ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی وضاحت کر دی ہے تو ممکن ہے ہم غلط نتیجے پر اپنی عقل کے ذریعے پہنچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن کی کسی آیت کی غلط تعبیر بیان کریں, تو یہ ضرورت کیوں باقی رہ جاتی ہے کہ ہم پھر قرآن کی میزان میں رکھ کے اس کے الفاظ, اس کے جملے, اس کی نظم میں اس بات کی تائید ڈھونڈیں گے.
اس لیے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیش کیا وہ اسی طرح ہم کو پہنچ گیا ہے.
ٹھیک,
لیکن یہ باتیں لوگوں کی سنی ہوئی باتیں ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا فرمائی تھی, الفاظ کیا تھے, پس منظر کیا تھا, موقع کیا تھا, مال کیا تھا, کچھ بھی نہیں جانتے. اس میں ایک شخص بیان کر رہا ہے, یہ راوی کا بیان ہے بنیادی طور پر. اس لیے اس میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں غلطی ہو جائے گی. نہیں, وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, اس وقت اگر سامنے موجود ہوں تو ہم تحقیق کرنا بھی پسند نہیں کریں گے, سر تسلیم خم. لیکن چونکہ آپ کی نسبت سے ایک بات بیان کی جا رہی ہے تو ہم پر دوہری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے, یعنی آپ کی نسبت سے کوئی غلط بات نہ بیان کر دیں, کسی غلط بات کو قبول نہ کر لیں, کسی چیز کو جو محض ایک ردی چیز ہے لوگوں نے آپ کی نسبت سے بیان کر دی ہے, آپ جیسی بالا صفات ہستی کی نسبت سے اس کو بیان نہ کر دیں. یہ ذمہ داری بھی, اور دوسرے یہ کہ آپ کی یہ بات اگر لوگ بیان کر رہے ہیں تو جو قرآن آپ نے ہم کو دیا ہے, جو سنت آپ نے اپنی امت میں جاری کی ہے, اس سے اس کا ریلیشن قائم کر کے بتائیں, ورنہ تو وہ ایک اجنبی چیز ہو جائے گی. اسی بات کو امام شاطبی نے اس طرح واضح کیا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی روایت آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس اصل قطعی پر مبنی ہے. یعنی وہ دین جو ہمیں پوری قطعیت سے پہنچ گیا ہے اس میں وہ کیا اصل ہے, وہ کیا بنیاد ہے جس پر یہ بات مبنی ہے. کیونکہ اجنبی چیزیں لوگوں کے کہنے پر دین کے اندر داخل نہیں کی جا سکتی. دین ہمارے پاس پورا کا پورا قرآن و سنت کی روشنی میں آ گیا ہے. اب جب پورا دین آ گیا ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا, تو کوئی بھی شخص 10 سال بعد, 20 سال بعد, 15 سال بعد, خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی دوسری جگہ جا کر اگر کوئی بات آپ کی نسبت سے بیان کرتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہونا چاہیے کہ یہ جو دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس سے اس کا ریلیشن کیا ہے, یہ بات کیسے اس سے متعلق ہوتی ہے. یہ تعلق کو متعین کرنا, اصل کو سامنے رکھ کر فرع کو جاننا, یہ ناگزیر ہے. اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو دین میں ایسی اجنبی باتیں داخل ہو جائیں گی لوگوں کے کہنے پر جو حقیقت میں دین کا مدعا ہی نہیں ہے، دین کا منشا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہی حقیقت میں آپ کے سامنے وہ بنیاد رکھ دیتا ہے کہ جس کو آپ سامنے رکھیں گے تو صحیح نتائج تک پہنچیں گے، اگر سامنے نہیں رکھیں گے تو بعض اوقات منتشر اقوال سے ایسے معنی مراد لے لیں گے جو اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر نے کبھی کہنا ہی نہیں چاہے تھے یا بیان کرنا ہی نہیں چاہے تھے۔
ٹھیک ہے ہم سب، اچھا آپ نے بھی فرمایا ہم سب کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے، قرآن مجید میں جو مدعا یا کلام بیان ہوا ہے وہ بالکل واضح اور اس اسلوب میں ہے کہ اس کو سمجھنے میں کوئی دقت ایک اس پہلو سے نہیں ہو سکتی کہ آدمی اس سے کیا میسج پرسیو کرے۔ میں ایک عملی لحاظ سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، ہمیں اس میں کیا نظائر ملتے ہیں؟ کیا اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو ہزاروں کی تعداد میں آیت ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوتی تھی تو لوگوں کو بٹھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس میں یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کا یہ معنی ہے اور قرآن مجید یہ چاہ رہا ہے، یا وہ سورت پڑھ کے بتاتے تھے، کبھی کوئی اشکال پیدا ہوا تو جواب دیتے تھے؟ عملی حقیقت کیا ہے اس کی؟
قرآن مجید میں نے جس طرح کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، عربی مبین میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کی آیات کی تلاوت کریں، عرب اس کو سمجھتے تھے، قرآن مجید کا میسج پوری طرح، اس کا پیغام پوری طرح ان تک پہنچتا تھا، صحابہ کرام بھی اسی طرح اس کو پڑھتے تھے، اس سے تذکیر حاصل کرتے تھے، اس کے احکام پر بھی غور کرتے تھے، اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق ان کا پیدا ہوتا تھا۔ لیکن انسان کی حیثیت سے چونکہ قرآن مجید ادب کا بڑا غیر معمولی نمونہ ہے، کہیں کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی، اب وہ مشکل پیش آ گئی، وضاحت کر دی۔ میں نے اپنی کتاب میں میزان میں اگر آپ دیکھیں تو ان روایتوں کی مثالیں دی ہیں اصول و مبادی میں، جہاں یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کسی بات کے مضمرات کو کھول دیا ہے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کے اطلاقات بیان کر دیے ہیں، وہ بات کہاں تک پہنچتی ہے اس منزل کو متعین کر کے بتا دیا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی شخصیت سے جب صادر ہوتا ہے تو ہر آدمی اس کو آگے بڑھ کے قبول کرے گا۔ اس کو اگر کوئی شخص آگے بیان کرتا ہے تو وہ ہمارا محسن ہے کہ اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کا علم ہم تک پہنچایا۔ لیکن اب چونکہ ایک شخص کی روایت اس میں شامل ہو گئی ہے، انسانی فہم اس میں داخل ہو گیا ہے، اب پوری بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی یہ سوال بھی اس سے متعلق ہو گیا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اصل کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی چیز کے مضمرات کو کھول دیتے تھے یا کسی چیز کے اطلاقات واضح کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا، جو حدیث جبریل ہے جس میں جبریل امین نے آ کے کچھ سوالات کیے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی لوگوں کو دین ہی سکھاتے رہے ہیں، قرآن مجید میں وہ پڑھتے تھے، لیکن دین کا خلاصہ کر دیا جائے، یہ خدمت جبریل امین نے آ کے ادا کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، تو آج وہ روایت ہمارے سامنے ایک بڑی غیر معمولی چیز بن جاتی ہے۔ یعنی اس میں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا ایسا جامع تصور دے دیا گیا ہے کہ اس وقت جتنی بحثیں ہمارے ہاں عقائد کی ہوتی ہیں، فرقے بنتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر ہوتی ہے، اگر آپ اس روایت کو مشعل راہ بنا لیں تو کسی چیز کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ تو یہ خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی، یہی خدمت بعد میں صحابہ کرام بھی انجام دیتے رہے، یہی خدمت علماء بھی انجام دیتے ہیں۔
ٹھیک،
یعنی شرح کرنا، تفسیر کرنا، کسی چیز کا خلاصہ بیان کر دینا، وہ چیز کے جو مختلف جگہوں پر زیر بحث آئی ہے اس کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دینا، اگر کسی چیز کے کوئی عقلی مسمرات ہیں تو وہ بتا دینا، اگر کلام کے کسی پہلو کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہو رہے تو وہ واضح کر دینا، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہیں، یہ جلیل القدر صحابہ نے بھی کی ہیں، یہ علماء کرام بھی 14 صدیوں میں کر رہے ہیں، جو تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، جو گفتگویں ہو رہی ہیں، جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس میں یہی چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں جو بات بھی آپ کہیں گے اس کے بارے میں اگر کوئی اشکال پیدا ہوگا، واضح بات ہے تو کوئی سوال نہیں ہے، اشکال پیدا ہوگا تو اصل کو دیکھا جائے گا۔ یعنی یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ جب بھی کوئی بات شرح و تفسیر میں، میں قرآن مجید کی ایک تفسیر پڑھتا ہوں، اس تفسیر کا مصنف بہت جلیل القدر کوئی شخص ہے، مثال کے طور پر زمخشری ہے، مثال کے طور پر آلوسی ہیں، مثال کے طور پر محمود الحسن ہے، مثال کے طور پر شاہ عبد القادر ہے، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے، وہ تفسیر کر رہا ہے، شرح کر رہا ہے، اور وہ لکھ رہا ہے اپنا نقطہ نظر۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے یہ چاہیے کہ جو تفسیر میں اس کی دیکھتا ہوں تو یہ اوپر دیکھوں کہ یہ ان الفاظ کے لیے قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک مفسر، ایک شارع کیا خدمت انجام دیتا ہے کہ جن چیزوں کی طرف بسا اوقات آپ کی توجہ نہیں ہوتی، آپ نے لفظ کے کسی پہلو کو نظر انداز کر دی، آپ نے جملے کی تعلیف کی کوئی جہت نظر انداز کر دی، آپ نے سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے کوئی بات کہہ دی، آپ نے تاریخی پس منظر کو ملحوظ نہیں رکھا، وہ آپ کو توجہ دلا دیتا ہے. تو یہ توجہ جب دلائی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی خدمت ہوتی ہے، لیکن اس کو محض اس بنیاد پر قبول نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلاں عالم نے یہ بات کہی ہے، یا فلاں جلیل القدر رہنما کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، یا فلاں فن کے ماہر نے یہ بات کہی ہے. محض اس بنیاد پر اس کو قبول نہیں کیا جاتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس متن کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے وہ اسے قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا. تو قرآن مجید کا حدیث سے ریلیشن کئی جہتوں سے ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید کے کسی لفظ کی شرح ہو گئی، قرآن مجید میں کسی مدعا کو بیان کر دیا، قرآن مجید کے کسی اطلاق کو بیان کر دیا، قرآن نے کوئی حکم دیا تھا اس کے کچھ فروع نکل رہے تھے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے. ان سب چیزوں میں اصل کے ساتھ متن کا تعلق پیدا کریں گے تب آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ قرآن نے کیا کہا تھا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کس پہلو کو واضح کیا.
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. آپ نے جب یہ اصول لکھا فہم حدیث کے ضمن میں اپنی کتاب میں کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور اسی کی روشنی میں ہم سمجھیں گے تو جو حدیث کے اندر زیر بحث مضمون ہے ہم اس کو بھی درست طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور قرآن سے اس کا ریلیشن واضح ہوگا. ایک مثال آپ نے وہاں پر دی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے جو بالعموم کہی جاتی ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں. تو اس مثال کو ذرا سامنے رکھ کے یہ بتائیے گا کہ اس کو اگر قرآن کی روشنی میں براہ راست نہ سمجھا جائے تو اس سے کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور جب آپ نے قرآن کی روشنی میں اس کو رکھ کے سمجھا تو یہ کیسے قرآن مجید اور حدیث کا جو ریلیشن ہے یہ کیسے پھر قائم ہوتا ہے؟
جب کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو ایک ایک قدم پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی رہنمائی نہ ہوتی تو اس بات کے یہ پہلو واضح ہی نہیں ہو سکتے تھے.
اچھا،
اس کی مثال یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، دسیوں مثالیں اس کی پیش کی جا سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک مختصر گفتگو میں یہ مشکل ہوتا ہے. وہاں پر بھی یہی ہے کہ جب آپ ایک بات کو بیان کر رہے ہیں تو آپ کوئی نمایاں چیز سامنے رکھ دیتے ہیں جو لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہوتی ہے. تو یوں نہیں ہے کہ یہ ایک مثال ہے، یعنی یہ بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
اس معاملے میں اگر حدیث پر کام کیا جائے تو حیرت انگیز طریقے سے قدم قدم پر قرآن کی یہ رہنمائی بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دیتی ہے کہ حدیث سب سے زیادہ اس کی محتاج ہے کہ اسے اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھا جائے. یہ امرت ان اقاتل الناس، اب دیکھیے جب الفاظ پڑھے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت محکم حدیث ہے. یعنی میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ سند کی تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے. سند کی تحقیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے وحی آ گئی ہے اور اب اس کے بارے میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی. انسانی سطح پر ہم نے لوگوں کے بارے میں جو تحقیق کرنی تھی وہ کر لی. یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ سکھا ہیں، ان کے کردار پر، ان کی سیرت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جو بات انہوں نے بیان کی ہے تاریخی لحاظ سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بات سن سکتے ہیں اور آگے منتقل کر سکتے ہیں. ان کے حفظ و اتقان میں بھی کوئی بحث نہیں ہے. تو آپ کا اطمینان ہو گیا. اب یہ روایت آپ کے پاس آ گئی. روایت کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. یعنی یہ مختصر طریقے سے میں نے بتایا، بعض اور شرائط کے ساتھ بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں میں ان سے لڑتا رہوں.
اچھا،
جنگ کرتا رہوں. اب ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ بالکل انہی الفاظ میں دیکھیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں پوری دنیا کو تلوار لے کر دین کا قائل کرنا ہے. یعنی ہمارے درمیان اور لوگوں کے درمیان جو تعلق قائم کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پرپیچول وار ہے. ہم لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگ دین قبول کر لیں. یہ جو صورتحال ہے کیا ایسے ہی ہے؟ اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. کیا ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم یہی کریں گے؟ ہر مسلمان کا یہی فریضہ ہے. وہ دنیا میں دین کی دعوت لے کر نہیں نکلے گا، تلوار لے کے نکلے گا. اس کو یہی ہدف بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو اس نے مسلمان کر لینا ہے ہر حال میں، اگرچہ ان سے لڑنا پڑ جائے. یہی مطلب نکلے گا نا. لیکن جس وقت آپ اس کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھتے دیکھتے ہیں تو بالکل ہی دوسری چیز سامنے آتی ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت سے آئے تھے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا ایک خصوصی قانون ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف کسی رسول کی بعثت کرتے ہیں تو اس قوم کے لیے زمین پر عدالت لگ جاتی ہے. میں نے اس کو قانون اتمام حجت سے تعبیر کیا ہے, یعنی اللہ کی حجت جب کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسے دنیا میں سزا دی جاتی ہے. یہ جزا اور سزا کا جو ضابطہ ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کبھی قوم عاد کی داستان سناتے ہیں, کبھی قوم سمود کا قصہ سناتے ہیں, کبھی قوم فرعون کی بات کرتے ہیں, یعنی اس کے لیے تاریخی شواہد پیش کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو بطور اصول بیان کیا ہے کہ میرے رسولوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے ایک بات کہیں گے اور سائل کی درخواست ہے, آپ نے چاہا قبول کر لی, چاہا رد کر دی, واپس چلے جائیں گے. وہ فیصلہ سنانے کے لیے آتے ہیں, وہ زمین پر خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں. جب وہ عدالت بن کر آتے ہیں تو پھر وہ اس مقصد کو آخری درجے میں حاصل بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس وقت میرے رسولوں کے ذریعے سے حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر میں ان قوموں پر عذاب نازل کر دیتا ہوں جو رسولوں کے انکار پر اصرار کرتی ہیں.
ٹھیک,
اس عذاب کی پھر صورتیں بتائیں کہ کس کس صورت میں یہ عذاب آتا ہے. یعنی کبھی رسول کو نکال لیا جاتا ہے, اس کی وفات ہو جاتی ہے, کبھی اس کی زندگی میں یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے. قوم نوح کی مثال دی, عاد کی مثال دی, سمود کی مثال دی, قوم لوط کی مثال دی, پوری تاریخ سنائی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اگر آپ ایک چھوٹی سی سورہ سورہ قمر کو پڑھیں تو تمام قوموں کا ذکر کر کے یہ کہا کہ اکفارکم خیر من اولائکم, یعنی قریش سے یہ کہا کہ یہ تمہارے جو منکرین ہیں, تمہارے اندر سے جو لوگ رسول کا انکار کر رہے ہیں, کیا ان پہلی قوموں کے منکرین سے وہ بہتر ہیں؟ کیا ان کے ساتھ وہی معاملہ نہیں ہوگا؟ چنانچہ وہی معاملہ ہوا اور قرآن مجید کی سورہ توبہ میں آخری اقدام کا اعلان کر دیا گیا. یہ جو آخری اقدام ہے اس کو آپ خود قرآن میں پڑھیں تو وہاں معلوم ہوگا کہ جن لوگوں پر اللہ کے پیغمبر کی طرف سے حجت پوری ہو گئی تھی ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے آخری اقدام کا حکم دیتے ہوئے دو گروہوں میں انہیں تقسیم کر دیا. وہ لوگ کے جو توحید کے ماننے والے تھے, یعنی اصلاً توحید کے ماننے والے تھے اگرچہ شرک بھی کرتے تھے, جیسے اہل کتاب تھے جن کی ایک پوری روایت موجود تھی, ان کے لیے محکومی کی سزا کا اعلان کیا گیا اور مشرکین کے لیے قتل عام کی سزا کا اعلان کیا گیا. یہ روایت اس سے متعلق ہے. اس میں الناس کہہ کے در حقیقت مشرکین عرب مراد لیے گئے ہیں, ان کے بارے میں اللہ کا قانون بیان کیا گیا ہے. وہی بات جو سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے, وہی بات جو سورہ بقرہ کی جہاد کی آیات میں بیان ہوئی ہے, وہی بات جو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اس طرح جب ہمارے پیغمبر کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو ہم پھر حکم دے دیتے ہیں کہ یا آسمان سے فرشتے آئیں گے اور اس قوم کو سزا دیں گے, یا وہ پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں سے اس انجام تک پہنچے گی. تو یہ ہدایت جب کی گئی تو قرآن میں کی گئی, قرآن میں اس کے اصول بیان کیے گئے, قرآن مجید میں اس کے پورے مبادی بیان کر کے بتایا گیا کہ اس کا اطلاق اس طرح ہوگا, اسی بات کو روایت بیان کرتی. تو یہ در حقیقت ایک اصول تھا جو قرآن مجید کا اس خاص صورتحال سے متعلق تھا. روایت اسی کو بیان کر رہی تھی, یہ ہمارے لیے کوئی لائے عمل نہیں بیان کر رہی تھی. یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو پیغمبر کی حیثیت سے ماننا ہے. یعنی کیا آپ نے یہ ماننا ہے کہ آپ آئے اور آپ نے آ کے کوئی فلسفہ پیش کیا؟ آپ نے یہ ماننا ہے کہ خدا کا پیغمبر زمین پر آیا,
ٹھیک,
خدا نے عدالت زمین پر لگائی, خدا نے فیصلہ سنایا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ اسی وقت مانیں گے نا جب وہ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہوگی. اس کے لیے ضروری تھا کہ قرآن مجید میں وہ پوری سرگزشت محفوظ رکھی جائے. اسی لیے میں نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ قرآن ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے, اس کو اسی لحاظ سے پڑھنا بھی چاہیے.
یہ جو مثال آپ نے کی وضاحت فرمائی کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ, تو یہ آپ نے بتایا کہ قرآن سے اس کا ریلیشن کیا ہے, اس سے بالکل واضح ہو کہ قرآن مجید کے اندر ہی اگر ایک بات ایک قانون زیر بحث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس کو ہم اس سے نکال کر سمجھیں, اور کیا کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا بھی ہے, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا, اور حدیث کا جو فہم تھا وہ کیسے پھر مجروح ہوا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے دوسرے طریقے اختیار کیے گئے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو بعض موقعوں کے اوپر تو یہ اعتراف کر لیا جاتا ہے کہ یہ ناقابل فہم ہے. ٹھیک. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی.
اچھا.
قرآن مجید کی بہت سی آیات کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, پہلے یہ حکم تھا, اس کے بعد یہ دیا گیا, اس کے بعد یہ دیا گیا. یہ جو نسخ ہمارے ہاں اتنا عام ہو گیا, اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے.
اچھا.
یعنی تطبیق کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, نسخ کے اصول پر کسی چیز کو سمجھا دیا جاتا ہے, اور یا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایسی کچھ شرائط عائد کر دی جاتی ہیں جو دوسری روایتوں میں بیان ہوتی ہیں. تو یہ طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن یہ طریقہ ہر وقت معرض بحث میں رہے گا. جب آپ قرآن مجید کی روشنی میں اس چیز کو واضح کر دیں گے تو گویا وہ آخری درجے میں ختم ہو جائے گی. یعنی اب معلوم ہو جائے گا کہ وہ بات کیا تھی, کس موقع کی تھی, کہاں کہی گئی, اس کا اطلاق کیا تھا, وہ ہم سے کتنی متعلق ہے, وہ اس دور سے کتنی متعلق تھی.
ٹھیک ٹھیک.
تو یہ ان روایات میں سے ہے, چند روایات میں سے, کہ جن کا مدعا اگر آپ قرآن کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی تاویلات کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی.
ٹھیک. اچھا غالب صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں, ایک عمومی رویہ سامنے آتا ہے کہ جب آپ کسی روایت کا ایک وہ مدعا جو عام طور پہ علماء بیان نہیں کر رہے, اس کو بیان کرتے ہیں, اس کے دلائل بھی دیتے ہیں, اس کا ریلیشن بھی واضح کرتے ہیں, لیکن لوگ اس کو اس پر معمول کرتے ہیں کہ جو اس روایت سے آج تک سمجھا جاتا رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی ایک تاریخ گزری ہے اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ روایت آج سامنے آئی ہے, اس پہ غور و فکر کی ایک روایت ہے, تو گویا روایت کو کی اس حیثیت کو مانا نہیں جا رہا. میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کو واضح کریں کہ جب آپ قرآن مجید کی روشنی میں روایت کی کوئی دوسری تعویل بیان کرتے ہیں, دوسرا فہم بیان کرتے ہیں, تو اس سے روایت کی کسی حیثیت میں کوئی انکار نہیں ہوتا, بلکہ روایت سے جو ایک انڈرسٹینڈنگ سامنے آتی ہے اس کو ریویو کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے.
نہیں, بلکہ روایت زندہ ہوتی ہے, روایت کی حقیقت واضح ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر حال میں اللہ کی کتاب پر مبنی ہے, یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
یعنی جب آپ نے نسخ کا طریقہ اختیار کیا, جب آپ نے ایک چیز کے بارے میں ادھر ادھر سے قیود اور شرائط لا کے لگائیں, تو اس سے تو در حقیقت وہ بات مجروح ہوئی تھی. وہ اس سے نکل کر نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنی واضح بات تھی, کس طرح حضور نے فرمائی, لوگوں نے بھی اس کو محفوظ رکھا. اس پورے علم پر اعتماد پیدا ہوتا ہے. ایسی دسیوں روایات ہیں, آپ میری کتاب میزان میں دیکھیں, کہ جن کو لوگوں نے اسی طریقے سے کہیں نسخ میں ڈال دیا تھا, کہیں کوئی اور توجیہ کر دی تھی, وہ بالکل ٹھیک قرآن مجید کے مطابق ہو کر آپ کے سامنے آ گئی ہیں. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہی بات جو اللہ نے کہی تھی, وہی بات جو قرآن مجید نے بیان کی تھی, یہ اس کا اطلاق ہے, یہ اس کی شرح ہے, یہ اس کی فرع ہے, اس کے نتیجے میں اس کے نتائج ہمارے سامنے آ گئے ہیں, وہ مضمرات اس نے کھول دیے ہیں. تو اس سے تو در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس طرح نکھر کر سامنے آتی ہے کہ وہ بات آپ حرز جاں بناتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کے لیے شہادت بن جاتی ہے اس بات کی کہ اللہ کے پیغمبر کی بات میں اور قرآن مجید میں کبھی کوئی تفاوت ہو نہیں سکتا.
ٹھیک. اجاز صاحب, آپ نے دین پر بڑے برسوں غور و فکر کیا, اور یہ کتاب میزان بھی لکھی, کم و بیش ربع صدی کی آپ کی محنت ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے قرآن مجید کو پہلے سمجھا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی سامنے رکھا اور پھر دیکھا کہ ان کا ریلیشن کیا ہے, تو آپ نے اس میں پورا دین بیان کیا ہے اپنی کتاب میزان میں, تو کتنی روایتیں ہیں جن کا آپ نے یہ ریلیشن واضح کیا, اور آپ کو اس پر کام کرتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ اگر قرآن کی روشنی میں ہم حدیثوں کو سمجھیں تو شاید ہی کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس کو ہم قرآن کے فہم کو سامنے رکھ کر توجیہ کرنا ناممکن رہتا ہے, ایسا کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا؟
چند روایتیں ہیں جن کے بارے میں یہ معذرت کرنا پڑتی ہے کہ ان کو اب درست جگہ پہ نہیں رکھا جا سکتا, ورنہ بالعموم اس میں کامیابی ہوتی ہے.
ٹھیک.
اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ میں حدیث ہی پر کام کر رہا ہوں, حدیث کے کتنے ابواب ہیں جو اس وقت شائع ہو چکے ہیں, جن کو جب قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کر بتایا گیا تو کوئی اشکال باقی نہیں رہا.
اچھا.
یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ بات جب کہی گئی تو اس کا موقع کیا تھا, اس کا محل کیا تھا, قرآن مجید نے اس کے لیے جو فریم بنا دیا ہے. آپ حلت حرمت میں دیکھیے نا, مثلا میں نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں یہ بتا دیا ہے کہ حلت و حرمت کی بنیاد کیا ہے.
ٹھیک.
اب حلت و حرمت دین میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے. آپ کو حدیثوں میں بہت سی چیزوں کے بارے میں ملے گا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا پسند نہیں کیا, اس کو کرنا پسند نہیں کیا, اس پر نکیر فرمائی ہے, اس کے بارے میں تنبیہ کی ہے, ملیں گی نا یہ چیزیں. ان کا ریلیشن جب آپ سورہ اعراف کے اس فریم سے متعلق کر کے بیان کر دیتے ہیں تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. یعنی گویا آپ کے پاس ایک بنیادی اور اصولی چیز آ جاتی ہے, اس کی حیثیت ایک کسوٹی کی ہو جاتی ہے, اس پر پرکھ کر آپ سونے اور پیتل میں فرق نمایاں کر دیتے ہیں, اور یہ بتا دیتے ہیں کہ جو بات کہی گئی تھی وہ بات اگر اس زاویے سے دیکھی جاتی تو دیکھیے وہ کتنی غیر معمولی بات تھی, اس سے دین کی کتنی بڑی خدمت ہوئی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ قرآن کی روشنی میں روایات کو دیکھتے ہیں تو اس سے در حقیقت روایات کو وہ محکم جگہ میسر آتی ہے کہ جس کے بعد ان کا انکار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں اس بحث کو فہم حدیث کے، جو آپ نے وہاں پر کچھ ضابطے قاعدے بیان کیے ہیں۔ پہلا اس میں تھا کہ قرآن کی روشنی میں ہم روایت کو پرکھیں گے، روایت کو سمجھیں گے۔ ایک دوسری بات جو آپ نے وہاں پر بیان کی وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم حدیث پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، اس کے درست مدعا تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھیں گے کہ اس کا موقع اور محل کیا ہے۔ یہ بات تو ہم عام طور پہ اپنی باتوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ میری بات کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ روایت کے بارے میں یہ بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت آپ کو پیش آئی کہ ہمارے ہاں جو روایت کا ذخیرہ ہے وہ کیا بالعموم موقع محل کی رعایت کے بغیر ثبت کر دیا گیا ہے، ابواب میں تقسیم ہے، یہ پیش نظر کیا تھا جب آپ نے یہ اصول یہاں بیان کیا؟
جن لوگوں نے روایتوں پر کام کیا ہے، اس تاریخی ریکارڈ پر تحقیقی کام کیا ہے یا اس کی چھان پھٹک کا کام کیا ہے، وہ ہمارے محسنین ہیں، ان کا کام بڑا غیر معمولی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ محدثین کی خدمات سے یہ قوم کبھی سر نہیں اٹھا سکتی۔ جب انہوں نے دیکھا اور پہلی صدی میں دیکھ لیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں بیان ہو رہی ہیں، تو وہ میدان میں نکلے۔ ان پر پہلے مرحلے میں بہت طنز و تشنیع کے تیر برسائے گئے، لوگوں نے ان کی خدمات کی قدر بھی نہیں کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو غیبت کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، لیکن وہ بیٹھے اور انہوں نے ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر آپ کو یہ بتایا، اور پھر جو کچھ بھی اس معیار پر پورا اترا اس کو انہوں نے اپنے ہاں نقل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی کتابیں مرتب ہونا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ تیسری چوتھی صدی میں آ کر آپ کو یہ مجموعے مل گئے، جیسے بخاری ہے، جیسے مسلم ہے، جیسے ابو داؤد ہے، اور اس طرح کے دوسرے مجموعے یہ آپ کو ملنا شروع ہو گئے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، یعنی تاریخی ریکارڈ کو اس طریقے سے چھان پٹک سے گزارنا، اس طرح سے اس کی تحقیق کرنا اور پھر اس کو مرتب کر کے آپ کو دے دینا۔ ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ اس کے فہم کے بارے میں گفتگو کریں، یعنی وہ اپنے فن کے لحاظ سے وہ بات کر رہے تھے۔ موجودہ زمانے میں لوگ اس کو اب سمجھ گئے ہیں کہ چیزوں میں اختصاص ضروری ہوتا ہے، یعنی ہر آدمی ہر چیز کا عالم نہیں ہوتا۔ انہوں نے وہ سارا ذخیرہ ترتیب دے دیا۔ اب مثلاً قانون سے متعلق چیزیں ہیں تو فقہا آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اس پورے اسٹرکچر میں ایسے بیٹھتی ہے، اس پر یہ شرائط اور یہ حدود لگانا ضروری ہے، اس کو اس طرح دیکھنا ضروری ہے، یہ سب باتیں بیان کریں گے وہ۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے پھر انہی روایتوں کو اٹھایا اور آپ دیکھیے کہ کیا کیا پہلو اس کے نمایاں کرنا شروع کر دیے قانون کے لحاظ سے۔ لیکن معاملہ صرف قانونی کا تو نہیں ہے، فضائل کی روایتیں ہیں، علم کی روایتیں ہیں، ایمان کی روایتیں ہیں، اخلاق سے متعلق باتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ ایک بڑا ذخیرہ ہے، یعنی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 15-16 ہزار کے قریب تو ایسی روایتیں موجود ہیں جن کے بارے میں اطمینان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحت کے ساتھ نقل ہوئی ہیں۔
جی
میں پھر عرض کر دوں گے، صحت کے ساتھ نقل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات بالکل درست ہو گئی، بلکہ جو معیار ہم نے بنایا تھا اس پر وہ آخری درجے میں پوری اترتی ہے، ہم اب اطمینان کے ساتھ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں بھی آپ کے پاس ہوں گی ان کے بارے میں یہ جانا جائے گا نا کہ یہ کس موقع پر کہی گئی، یعنی یہ بات کیا تھی، کہاں ارشاد ہوئی۔ قرآن مجید کے بارے میں اس سے پہلے عرض کر چکا تھا کہ وہ تو اپنا موقع و محل ساتھ لے کے آیا ہے،
ٹھیک،
یعنی اس میں بات ایک ترتیب سے کہی گئی ہے، ایک کتاب کی صورت میں ترتیب دی گئی ہے، الفاظ میں کوئی تغیر نہیں کیا گیا، وہاں بات کہاں سے شروع ہوئی، مدعا کیا تھا، کانٹیکسٹ کیا تھا، سب کچھ معلوم ہے، یعنی وہ ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں پڑا ہوا ہے، ہم اس کے اندر اتریں گے اور جان لیں گے، وہاں اس اعتماد کے ساتھ داخل ہوں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں اسی صورت میں دی گئی ہے، اس میں انسان کی کسی تبدیلی یا تغیر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو انسان ہمارے پاس باتیں بیان کر رہے ہیں، اپنے فہم کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنی بات بیان کرنی ہے، کتنی بیان نہیں کرنی۔ تو جو کچھ ہمارے سامنے آئے گا اگر وہ ایسی بات ہے، مثلا ایک روایت میں اگر یہ بیان ہوا کہ جھوٹ نہ بولو، تو اس کے لیے تو کسی موقع و محل کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ٹھیک۔
لیکن اگر کسی روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہو کہ رات کے وقت آپ دیا بجا کے سوئیں، کیا یہ کوئی دین کا حکم ہے؟
نہیں۔
کیا اس کو باعث اجر قرار دیا گیا ہے؟ کیا دیا جلا کے سونے میں کوئی کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا اس کے نتیجے میں اللہ اور بندے کے تعلق پر کوئی حرف آتا ہے؟ کیوں فرمائیے یہ بات؟ تو آپ کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ آپ اس بات کی اصل کو جانیں۔ کیونکہ یہ سارا ذخیرہ جب لوگوں نے ترتیب دیا تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نصیحت بھی موجود ہوں گی، آپ کی سیرت و سوانح کی باتیں بھی موجود ہوں گی، وہ چیزیں جو آپ بشری تقاضوں کے ساتھ انجام دیتے تھے وہ بھی اس میں بیان ہو جائیں گی۔ تو آپ جب اس روایت کا تتبع کرتے ہیں، یعنی اب آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات اصل میں کس موقع کی تھی، کس محل کی تھی، تو آپ کو خود اسی ذخیرے میں یہ بات مل جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دیکھ کر کہ لوگ خیموں میں سوتے ہیں، اگر دیا جلتا ہوا چھوڑ دیں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ کوئی جانور مثلا چوہا ہی اس کے فلیتے کو پکڑے گا اور آگ لگا دے گا۔ تو یہ گویا ایک حفاظت کی ہدایت ہے جو بزرگ کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ اب موقع معلوم ہو گیا تو بات واضح ہو گئی کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں تھا، یہ کوئی سنت نہیں تھی جو جاری کی گئی ہے، اس کی پابندی شرعی لحاظ سے ضروری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی جو حضور نے بتائی، اور یہ احتیاطی تدبیر آج بھی 10 پہلوؤں سے بتائی جا سکتی تو یہ بات واضح ہو گئی نا۔ تو اس وجہ سے یہ تو ناگزیر ہے کہ آپ اس کا موقع و محل متعین کریں۔ اگر موقع و محل متعین نہیں کریں گے تو آپ کوئی صاحب بیٹھیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ رات کے وقت دیا جلانا، یہ تو بالکل موضوع ہی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس سے روکا ہے۔ اگر رات کے وقت دیا جلا کے سو گے تو تم ایک گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ تو ایک بیچاری ماں جو اپنے بچے کے لیے اٹھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے اس کو، وہ یہ کہے گی کہ اللہ نے کیوں حکم دیا یہ، اب کیا میں اٹھوں گی تو اٹھ کے ٹھوکر کھا کے گر جاؤں گی، مجھے تو بہرحال دیا کا کچھ روشنی چاہیے اس مقصد کے لیے، تو دین میں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، سوال پیدا ہوگا نا۔ تو جب آپ اس طرح کی چیزوں کو اس کے موقع و محل میں رکھ کے واضح کر دیں گے کہ بات کیا تھی، کس موقع پر ارشاد فرمائی گئی، تو یہ تمام اشکالات ختم ہو جائیں گے۔
ٹھیک،
تو حدیث کے ذخیرے میں چونکہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والا تاریخی ذخیرہ ہے سارا کا سارا، اس لیے اس کی چھان پھٹک جس طرح راویوں کے لحاظ سے کرنی ضروری ہے، اسی طرح اس کے مدعا اور متن کو ان چیزوں کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہے جو ہم اس وقت زیر بحث لا رہے ہیں، یعنی عربیت کے صحیح فہم کے ساتھ دیکھا جائے، قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، اور موقع اور محل متعین کرنے کی صحیح کی جائے۔
ٹھیک، ہم سے جو مثال آپ نے ابھی دی، ظاہری بات ہے ایک عملی زندگی کی مثال ہے، اور ہم سب اس کے اوپر غور کریں گے کہ اگر اس طرح کی کوئی ہدایت دی گئی ہے تو کیوں دی گئی ہے، لیکن یہ مثال ایک محدود دائرے کی مثال ہے۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں اسی عنوان کے تحت یہ لکھا ہے، ایک اور مثال پیش کیے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا الائمۃ من القریش۔ اب یہ ہدایت ایک معاشرے یا اجتماعیت سے متعلق ہے، اور اس کو اگر موقع محل کی رعایت سے نہ سمجھا جائے تو اس کے اثرات بھی بہت دورس ہوتے ہیں۔ تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے جب موقع اور محل کو نظر انداز کر دیا گیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا سامنے آیا؟
یہ مثال بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے جیسے کہ عمر تو انقاتل الناس تھی،
ٹھیک،
اس میں بھی اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ لوگ دین کا مدعا غلط سمجھیں گے اور اس کو غلطی سے بیان کریں گے، اور جب دین کا مدعا غلط سمجھیں گے تو اس کے کچھ بہت ہی غیر معمولی نتائج ہیں، یعنی بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو تلوار پکڑ کر لوگوں کو ایمان قبول کرانے کے لیے مجبور کرنا ہے، یہ چیز پیدا ہو جائے گی نا، اس میں تو ضروری تھا کہ اس کا صحیح مفہوم واضح کیا جائے، یہ بتایا جائے کس موقع کی بات ہے۔ اسی طرح کا معاملہ الائمۃ من قریش کا ہے،
اچھا،
یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات بیان ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ ہمارے علم نے اس کو کس طرح سے لیا، لوگوں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم قائم ہوگا، اجتماعی نظم یہ تو ناگزیر ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انارکی پیدا کر دی جائے، لوگ جہاں کہیں بھی بڑی تعداد میں ہوں گے وہاں ایک حکومت وجود میں آ جائے گی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں شروع ہی میں ایک ریاست قائم کر دی، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے ذریعے سے اس ریاست کا نظم چلایا گیا، آپ انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی کہ اسے دنیا کی چند بڑی سلطنتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے، اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی۔ اب اس سلطنت کے بارے میں ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ دین کا اصول یہ ہے کہ کسی قریشی کو تلاش کیا جائے گا۔ الائمۃ من قریش کا مطلب کیا لیا گیا؟ یہ کہ ہمارے ائمہ، ائمہ سے مراد یہاں حکمران ہے، یہ قریش میں سے ہوں گے۔
اچھا،
اس کو باقاعدہ فقہ میں شامل کر لیا گیا، اس کو خلافت یا امامت کے شرائط میں شامل کر لیا گیا۔
حکمران کو قریشی ہونا چاہیے،
ہر حال میں قریشی ہونا چاہیے، ترجیح اسی کو دی جائے گی۔ آپ پورے کے پورے مسلمانوں کے ذخیرے کو دیکھیں تو اس میں علماء آپ کو اس کے دلائل دیتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ تک، یہی صورتحال ہے، اس پر کم و بیش اجماع ہو گیا۔ یہ تو عثمانیوں کی حکومت قائم ہوئی تو پھر لوگوں نے کچھ غور کرنا شروع کیا، اس میں بھی بہت سے حدود شرائط عائد کیے گئے، اصل چیز یہی مان لی گئی کہ قریشی میں سے ہمارے حکمران کو ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ بات کیا کہی گئی؟ ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا تھا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور مشورے پر مبنی ہوگا۔ اس میں تو ہرگز ہرگز یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ کسی خاص قبیلے، کسی خاص خاندان کو کوئی برتری حاصل ہے۔ ہمیں تو قرآن مجید نے یہ اصول سکھایا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تمہارے درمیان عزت اسی کے لیے ہے سب سے بڑھ کر کہ جو سب سے بڑھ کر تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے حدود کی پیروی کرنے والا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ وہاں شعوب قبائل کے بارے میں یہ تصور دیا گیا کہ جالنا کم شعوب و قبائل تعارف ہو، یعنی یہاں کسی کی برتری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یعنی کیا کوئی خاص نسل، کوئی خاص خاندان ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم اگر حکمران کا انتخاب کریں گے تو سب سے پہلے اسی کی طرف دیکھیں گے، یعنی اگر وہاں سے نہیں ملے گا تو پھر کسی اور جانب جائیں گے۔ تو یہ جو تصور ہے، اس تصور کا جائزہ لینا چاہیے نا۔ اس کا جائزہ لینے کا کام میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے سب سے پہلے کیا۔
اچھا،
اور انہوں نے بتایا، بلکہ اس سے پہلے یہ بحث یہاں چھڑ گئی تھی، اس لیے کہ جس وقت خلافت کی تحریک چلی تو اس موقع کے اوپر خود مستشرقین نے یہ چیز سامنے لا کے رکھ دی۔
اچھا،
انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں آپ ایک خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت قائم رہنی چاہیے، یہ عثمانی، یہ تو قریش نہیں ہے، وہ بھی پڑھ رہے تھے ہماری کتابوں کو، تو آپ کی کتابوں میں اور آپ کی فقہ میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ کے تمام جلیل القدر ائمہ اس کے قائل ہیں، اسی بات پر آپ لوگوں کے یہاں اجماع ہے۔ تو اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بہت ہی غیر معمولی خطبہ دیا اور اس میں یہ بتایا کہ اس روایت کا مدعا سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔
اچھا،
اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوسرے بعض جلیل القدر اہل علم نے اس پر کام کیا، پھر ایک بڑی بحث پیدا ہوئی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اور میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کے درمیان۔ یہ بحث آپ دیکھ سکتے ہیں، مقالات میں بھی ہے اور ان کی کتاب تفہیمات میں بھی ہے۔ اس میں یہ روایت بھی زیر بحث آ گئی۔ تو اس موقع پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مدعا سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یعنی جس وقت آپ دنیا میں کوئی نظام بھی قائم کریں گے تو اس نظام میں ایک ہے اصول جو آپ نے قائم کر دیا، ایک اس اصول کا اطلاق ہوگا، جب اطلاق کیا جائے گا تو وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کیا جائے گا۔
ٹھیک،
یعنی اس وقت مثال کے طور پر اگر ہم اپنے ملک کے بارے میں یہ کہیں کہ یہاں پر جمہوریت ہے، جمہوریت میں جس کو بھی اکثریت حاصل ہوگی اسی کے پاس اقتدار ہونا چاہیے، تو اکثریت حاصل ہوگی یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ اصل میں نزاع کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں یہاں تھوڑی سی اس کی توضیح کر دوں کہ سیاست کے معاملات کو ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو پہلے اس کے سماجی تصور میں سمجھ لینا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی اگر اسکیم پر غور کریں تو اس میں جو لوگ بھی کسی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اس میں جس طرح عالم ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، مصور ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بعض ایسے حوصلہ مند لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کسی قوم، کسی گروہ، کسی قبیلے کی قیادت کرنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔
ٹھیک،
یہ حوصلہ مندی ہر شخص میں نہیں ہوتی، یہ صلاحیت بھی ہر شخص میں نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو اب ان میں سے کون ہے کہ جو اقتدار پر آئے گا؟ آج کے زمانے میں آپ نے سیاسی جماعتیں بنا لی ہیں، تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہیں گے کہ فلاں سیاسی جماعت کو اقتدار دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت اس کے پیچھے ہے۔
ٹھیک،
آپ کی اس بات کا مطلب اگر کوئی یہ لے لے کہ آپ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اسی سیاسی جماعت کے پاس اقتدار رہے گا، تو یہ ایک غلط توجہ ہوگی، غلط فہمی ہوگی، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوگی نا۔ یہی یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو صورتحال پیش آ رہی تھی، وہاں دو گروہ تھے، متعین گروہ، جیسے آپ کے ملک میں اس وقت دو یا تین بڑی پارٹیاں ہیں، یا پوری گن لیں تو پانچ سات پارٹیاں ہیں کہ جو اقتدار میں حصے دار ہوتی ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو گروہ بن گئے ہوئے تھے، ایک مہاجرین قریش کا گروہ اور ایک انصار کا، انصار مدینہ کا۔ مدینہ میں انصار کو غیر معمولی حیثیت حاصل تھی، پورے جزیرہ نما عرب میں قریش کو یہ حیثیت حاصل تھی۔
ٹھیک،
آپ سمجھیں گویا دو سیاسی جمعیتیں موجود تھیں، ان میں سے ایک کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ چونکہ ان کو اکثریت حاصل ہے تو فیصلہ ان کے حق میں کیا جائے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف الائمت من قریش کے دو جملے نہیں بولے تھے،
اس میں
ان کے ساتھ بہت تفصیل کے ساتھ ہدایات دی تھیں، اس کی وجہ بتائی تھی کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے۔ تو یہ بتایا ہم نے کہ یہ در حقیقت اس وقت کی صورتحال کے بارے میں ایک پولیٹیکل ڈیسیشن تھا، ایک سیاسی فیصلہ تھا، اس کا تعلق کسی ایسے اصول سے نہیں تھا کہ اب قیامت تک صرف قریشی حکمران ہوں گے۔
ٹھیک ہے، ہم سب بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے بہت تفصیل سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کی روشنی میں کیسے حدیثوں پر غور و فکر کیا جاتا ہے، اور حدیث کے فہم میں کس قدر ناگزیر ہے کہ ہم اس کا پس منظر، اس کا سیاق اور موقع اور محل کو دریافت کریں اور جانیں۔ حدیث پر غور و فکر کی گفتگو جاری ہے، آئندہ نشست میں اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ای میل کیجیے۔ میزبان محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔